الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في صحاحهم ومسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است، ولی ایجا عجب رنگ آشکار است. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. علم دین فقہ است، تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیث. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گر کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد و علیہ و اصحابہ و بارک و صلی وسلم علیہ. تین مسائل باعث بیان ہے. ایک تو تفسیری ایام قریب ہے اور 15 شعبان سے ہمارے ہاں قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز ہوتا ہے، جسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ نے اپنی شان احادیت و سمدیت سے غیر معمولی توجہ خلائق اور اپنے ہاں سے قبولیت نصیب فرمائی. ولو الشکر والحمد علی نامائی و علائی ظاہرتا و باطنا، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اس کا اشتہار پاکستان کے بڑے اخبار جنگ کے صفحے اول پر معمول کے مطابق آیا ہے. گو اشتہارات کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، آیا راچہ بیا. تاہم بعض لوگ جنہیں اطلاع نہ ہو انہیں اخبار کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم نے تو شہرت کے تمام ذرائع دفنائے ہیں. علمہ بحالی یغنینی ام من دونہ ان سوالی. ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں خاص لمحے میں جب نار نمرود میں وہ ڈالے جا رہے تھے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت جبریل آئے اور کہا: اتحتاج الی، میری ضرورت ہے؟ قال: اما الیک فلا. نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی خطبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ علم ہو بحالی، یغنینی من دونہ عن سوال، وہ مجھے جانتا ہے جس کے لیے ڈالا جا رہا ہوں. اجازت نہیں دیتی ہے اس کا جاننا کہ کسی اور کی طرف احتیاج کرو. ہمارا تو دین بھی ابراہیمی ہے، انتبع ملت ابراہیم حنیفا وقالوا کونوا ہودا او نصارا تهتدوا. یہ لوگ کہتے یہودیت اور نصرانیت میں ہدایت ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نہیں، ابراہیم ہی کا راہ رسم چلیں گے، جو بڑے زبردست موحد یکسو مسلمان اور کسی طرح بھی شرک کے روادار نہ تھے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کعبے کی تاریخ میں، تعظیم میں، تبریک میں، تشہیر میں، تمام کے تمام مراسم میں حضرت ابراہیم معروف ہے. تفسیری نشست ہمارے کچھ بزرگوں کی بھی خدمت رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن شریف کی طرف متوجہ کرنا ضروری، اور ان کے متوجہ کرنے سے پہلے خود متوجہ ہونا ضروری. رحمان بابا پشتو کے بڑے عقل مند عالم شاعر ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے مجھے لوگوں سے کیا کام، میں تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس کا زیادہ فائدہ خود پڑھانے والے کو ہوتا ہے، اسے قرآن کی عظمت، قرآن کی ضرورت، قرآن کریم کی فضیلت اور افادیت کے کمالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جامع اور بڑی کتاب اللہ نے بھیجی. ہمارے دینی مدرسوں کے طلباء جو نبی آخر الزمان کی صداقت اور آفاقیت کے ادلہ اور براہین ہیں، سطح الارض پر کسی نبی کی یاد میں اس قدر نشانہائے عجائب قدرت نہیں ہوں گے جو ان کے رسوخ علم اور صداقت اعمال اور آفاقیت مقام کے ادلہ اور براہین ہو، جتنے اللہ تعالی نے دینی مدرسوں کے طلباء کو ہمت عطا فرمائی ہے. شوق اور ولولہ، ذوق، جذبہ، سارا سال وہ مدرسوں میں سبق پڑھتے ہیں اور تھکے تھکائے یہ ایام ان کے تعطیلات ہوتی ہے، اسباق اور امتحانات مکمل ہو جاتے ہیں، تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ گھر چلا جاؤں، ماں کی آنکھوں کے سامنے رہوں. حب الوطن من الایمان، عقل مندوں کی بات تو ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے لیے یا کئی اور علوم و فنون کے دور دورہ ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں. بڑے عجائب غرائب ہیں. سب سے حیرت کی بات جو 40 سالہ علمی کائنات میں میں نے دیکھی ہے کہ جو طالب علم سبق میں اول ہوتا ہے وہ نماز با جماعت میں بھی پہلی صف میں ہوتا ہے، وہ طالب علم دیر تک جاگتا ہے، وہ طالب علم سویرے اٹھتا ہے. یہ اوقات پر کنٹرول جو اس کو حاصل ہے، یہ نقد نام اللہ نے اس کو دیا ہے. چاہیے تو یہ کہ دیر تک پڑھنے والا صبح دیر سے اٹھے، نہیں، وہ سویرے اٹھتا ہے. اور جو طالب علم سبق میں کمزور ہوتا ہے وہ نماز میں بھی دیر سے آتا ہے، اس کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جماعت کی پابندی نہیں کرتا، درسگاہ میں بھی وہ ہر چیز میں وہ کمزور ہوتا ہے. ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا, اسے بہت زیادہ شوق تھا علم کا اور ساری رات جاگتا تھا. تو ڈاکٹر صاحبان ادارے کی طرف سے علاج کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ ذرا مسلسل سو جائے. اس نے کہا مسلسل کیسے سوؤں گا, نماز نہیں پڑھوں گا کیا؟ تو اس نے کہا چند دن نماز چھوڑ لے. وہ دوا ساری اٹھا کر کے پھینک دی, قیمتی انجیکشن کے پاس اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, یہ تو نماز کا منکر ہے. تو ایمان بھی اللہ نے خوب مضبوط عطا فرمایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی برکت سے اس کی وہ بیماری ختم کر دی. وہ غیرتی ذات ہے نا, ایسے بہت دیکھے میں نے. میرے والد صاحب بہت زیادہ علیل تھے, آخری وقت تھا اور پیشاب میں رکاوٹ تھی. تو اس زمانے میں ہمارے لیاقت نیشنل میں ڈاکٹر امجد علی صاحب, جو تبلیغ کا بھی بڑا اہم فرد ہے, چودھری محمد علی جو وزیر اعظم پاکستان تھے ان کا بیٹا ہے, اب وہ مولوی ہوا ہے. جب ڈاکٹر مولوی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ امت کو اس کے شر سے بچائے. وہ پھر مجتہد یا نبی بننے کی کوشش کرتا ہے اور صلاحیت ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عالم تو وہ بنتا ہے جس کی ساری زندگی علم میں ہو. جو ٹونگے مارے اتھے دا اتھے دا, وہ مولوی تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ خیال ہے کہ میں عالم ہو چکا ہوں, اور یہ خیال ہی تمام ہلاکتوں کی جڑ ہے. اس زمانے میں وہ نئے نئے تبلیغ میں جڑے تھے اور علماء کے اور طرح خادم خاص تھے. تو میں والد صاحب کو وہاں لے گیا, انہوں نے فوراً ڈاکٹروں کا بورڈ تیار کیا, انہوں نے معائنہ کیا اور پھر میرے والد صاحب کا جو علاج شروع کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک آلہ لگے گا پیشاب نکالنے کے لیے. والد صاحب نے کہا وہ کون لگائے گا؟ کہا ہم لگائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بابا فتویٰ ہے, کہا اپنے فتوے اپنے پاس رکھو, تا فتو بن نظام النشم گول. اور فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں جیتا جاگتا ہوں اور میرے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے؟ تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ چلو دو تین گھنٹے میں ویسے بھی بے ہوش ہو جائے گا, کیونکہ پیشاب تیزی سے جمع ہو رہا ہے اور نکل نہیں رہا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں پھر تم جانو, تمہارا رب جانے, پھر مجھے ذبح کرو یا جو چاہو کرو, میں مکلف نہیں ہوں گا. لیکن میرے ہوتے ہوئے کہ میں جاگ رہا ہوں, ہوش میں ہوں, میرے پردے کی جگہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو جب انہوں نے کسی قیمت پر بات نہیں مانی, ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور واپس آنے لگے. لیاقت نیشنل سے نکل کے جو کونا سا آتا ہے حسن اسکوائر کی طرف, یہاں میرے والد صاحب نے کہا کہ گاڑی روک لے, اور وہ بیٹھ گئے نیچے اتر کے. آدھے گھنٹے تک پیشاب ہوا اور پھر مرتے دم تک بند نہیں ہوا. میں بڑا حیران ہوا, مجھے کہا حیران مت ہو, اپنا ایمان ٹھیک کر لو. کہا تم تو ڈاکٹروں کی بات میں آ گئے تھے, فتویٰ دینے لگے. میں نے کہا فتویٰ تو سب مولویوں کا, بابا جی نے نہیں مانا. زستا فتویٰ بنے عمل نہ شکو مت ڈیرا گھرانا. میں نے اندازہ لگایا کہ غیرت کے ساتھ مدد الہی جلدی ساتھ مل جاتی. حدیث شریف میں ہے, بخاری میں ہے, حضرت سعد نے ایک موقع پر بہت زیادہ غصے والی بات کہی, حضرت ہنس پڑے. آپ نے کہا انظروا الی غیرت سعد, سعد کو دیکھو کتنا غیرتی ہے. وانا اغیر منہ, میں سعد سے زیادہ غیرتی ہوں. واللہ اغیر منی, اور اللہ تو بہت زیادہ غیرتی ذات ہے. ولی اجلی ہی حرم الفواحش, اس لیے تو ناجائز کام کی اجازت نہیں دیتا, کہ اللہ تعالیٰ غیور بہت بڑا ہے. اور صحیحین کی روایت میں ہے ان اللہ یحب من عباده الغیور, اللہ تعالیٰ غیرتی بندوں سے محبت کرتا ہے. ویبغض من عباده الدیوس, اور دیوس بے غیرت سے اللہ بہت ہی خفا ہے, ناپسند ہے وہ. تمام امور میں ایمان کامل رکھنا چاہیے، اسباب سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ مسبب سے پورا سروکار رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک طالب علم نیا نیا خطیب ہوا تھا، امام بنا تھا، جوش خروش سے جمعہ پڑھاتا تھا. ظاہر انسان جب دین پڑھائے گا تو اپنے مسلک کا دفاع کرے گا اور توحید و سنت کا مقام مرتبہ ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا تھا. لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں، یہ تو شہر ہے، اس میں بہت سارے مسلک ہیں اور لوگ ہیں، اور آپ تو بس آپ اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے بڑے بزرگ وہی اہل حق ہے. انہوں نے کہا وہی اہل حق ہے، اوروں کو نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کو سیدھا کر دوں گا. اس نے کہا آپ کے سیدھا کرنے سے پہلے میں اپنے رب کو کہہ دوں گا، وہ تیرا علاج کر لے گا. وہ بہت غصے سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور بہت تیز گاڑی چلائی، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر بعد نمازی آیا اور انہوں نے کہا ایک گاڑی بڑی گاڑی میں گھس گئی اور اس کا قیمہ نکل رہا ہے. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروی جو از جو، اسے نچ سر استی بل سوگ نشتا، پیدا کڑی خدای دا سر دا پاسا سر دا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. یہ موجودہ دور میں بھی یہ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو ذرا آپ تو دیکھتے ہیں اور اچھا ہی دیکھتے ہوں گے، آپ کی سیاسی نظر فراست مجھ سے زیادہ ہے. میں تو درسگاہ کا مولوی ہوں، کتاب کا مدرس ہوں، اور محراب اور ممبر کا امام ہوں، بس انہی پر فخر ہے اور شکر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں اور آگے ہونا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک امام اور استاذ اور کتاب کا مدرس رکھے. میں نے اپنے حج اور عمرے میں اور خاص مقامات پر اپنے بیٹے محمد انور شاہ کے لیے بھی یہی دعا کی، اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو منبر و محراب سے محبت نصیب فرما. محبت اس کو کہتے ہیں کہ اور کوئی چیز سامنے نہ آئے، اور آئے بھی تو اس کی طرف دیکھے بھی نہیں. کراچی کے حالات جب بہت خراب تھے تو ہمارے ایک مخلص بھائی نے مجھے کہا کہ ہم ڈیفنس میں 4 بڑے بنگلے خرید کے آپ کو دیتے، آپ گلشن چھوڑ دے ہو یہاں آ جائے. میں نے کہا آپ نے عالموں کو پہچانا نہیں، وہ اپنی جگہ جنازے کے وقت چھوڑتے، باقی حضرت داغ ہے جہاں لیٹ گئے لیٹ گئے، اور لاکھ کو جوتے پڑے اٹھ نہ سکا لیٹ گئے لیٹ ہی گئے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک بہت معتبر خان تھے، اتفاق سے ان کی اولاد نہیں تھی اور جائیداد بہت زیادہ تھی، بے انتہا محبت تھی مجھ سے. تو مجھے کہا بس علم حاصل کر لیا اب اپنے گھر بیٹھ جاؤ، یہ ساری زمین آپ کے. میں نے کہا خان صاحب تجھے پتہ نہیں کہ عالموں کے مقامات اور ڈیوٹیاں اللہ خود تقسیم کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں بیٹھتے. یہ تو آپ کی زمین ہے، اگر جہانگیرے کے ساتھ اکوڑا اور ترڈیر بھی ملے نا، قسم اس خدا کی جس نے اقسام العلوم قائم کیا کہ وہاں کے ایک پلر اور ایک دروازے کے برابر بھی یہ مجھے نظر آ جائے، مجھے تو یہاں جنت اور فردوس کی خوشبو ہمیشہ محسوس ہو. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی ایسی بنائی کہ اگر میں ایک سال تک بھی گیٹ کے باہر نہ جاؤں تو کوئی ضرورت بھی نہیں، سارا نظام اور آپ جیسے محبت کے احباب مخلصین اللہ اندر ہی بھیج رہا ہے اور ان کو اندر آنا بہت ضروری ہے. جب جنت الفردوس ہے تو جنت الفردوس کا مستحق ساری امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتاب الدعوات میں, اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس, جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو. فرمایا میں امید کرتا ہوں میری امت کو جنت الفردوس ملے گی. محدثین نے عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دعا آپ مانگے اور سفارش حضرت نے فرمائی ہے تو جنت یقیناً ملے گی اور فردوس کی ملے گی. صحیح مسلم میں آپ نے کہا فَإِنَّهُ أَعْلَاهَا وَأَجْنَاهَا, وہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے. وَمِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجِنَانِ وَتَزْهَرُ أَشْجَارُهَا, وہیں سے تمام نہریں چل رہی ہے جنتوں کی اور وہاں سے جنتوں کے سب مناظر نظر آتے ہیں. معاجم میں ہے کہ انبیاء و مرسلین سب کے سب جنت الفردوس میں ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. پا دنیا کے میں انلی دو پستر گو اور پا فردوس کے دا حضرت نبی صحبت راگ. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیوں میں سے اپنے خاص فضل و احسان سے احسن العلوم یہاں قائم ہوا ہے. میں تو ایک کمرہ نہیں بنا سکتا اور ایک خلاصہ و منیہ نہیں پڑھا سکتا. بخاری و ترمذی کیا پڑھاؤں گا. امام الاثر مولانا انور شاہ سے محبت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی کتب پڑھانے کی بھی خوب توفیق عطا فرمائی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ طلبہ خوش ہوتے ہیں. طلبہ کو خوش کرنا آسان کام نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بیوی کو راضی رکھنا آسان نہیں ہے. بسد معذرت و ادب. لو احسنت احداہن الدہر, اگر آپ نے بیوی کے ساتھ عمر بھر احسانات کیے, ثم رأت منک شیئا, پھر کوئی کمی دیکھی, بوڑھے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, پیسے کم ہو گئے, قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط, ما ہو بدی کور کے خوشحالی رزن دلی دلی قائل نہیں ہوتی. طالب علم بھی صحیح مغز چاہتے ہیں, علوم کا منتہا اور معراج سے مطمئن ہوتے ہیں, اور جب مطمئن ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر سختی ابھی جھیلتے ہیں, مشقت پریشانی, اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں. بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے, اور گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں, اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں. طالب علم شہید ہو گئے بہت زیادہ, اور جنازے پانچ پانچ چھ چھ اکٹھے یہاں سے نکلے. بعض علماء کو صدمہ پہنچا کہ درسگاہ متاثر نہ ہو جائے. میں نے کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور امانت کے پیغمبر ہیں, اس طرح اللہ نے علماء اور طلباء کو ان کو پشت و مرا بنایا. میں نے کہا یہ بڑھیں گے, یہ کہاں ڈرتے ہیں, اور یہ کہاں مخلوق کے روب داب سے گھبرانے والے ہیں. جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو, یا وہ بغل میں آئے ہو یا جاں قفس سے چھوٹے, تو کے دربند خویش تن باشی, عشق بازی دروغ زن باشی, گر نشاید بدست راہ بردن, شرط عشقست در طلب مردن. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک طرف عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر پیچھے بھی اٹھتے ہو. عاشق تو معشوق کی گلی میں قربان ہوتا ہے. لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه. حدیث میں ہے کہ صحابہ نے تکالیف کا شکوہ کیا، مصائب و شدائد کا، آپ نے تسلی دی کہ ابتدا اس طرح گراں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آ جاتی ہے. اور آپ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب صنعاء سے ایک خاتون زیورات سے لدی ہوئی جڑی ہوئی روانہ ہوگی اور یہاں مدینہ پہنچے گی، لا تخاف الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہو. بخاری میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اینا دوار توئی، دوار دائر، لوٹ کا سوٹ والے ہو گئے دراجہ دائر، بنو تئی قبیلے کے ڈاکو کہاں گئے ہوں گے جو آزا تک کاٹتے ہیں زیورات کے لیے؟ آپ نے فرمایا، لصوصہا حفوظہا، یہی لوگ حفاظت کرنے لگ گئے ہوں گے، ایمان پہنچ چکا ہوگا. میری تشریف آوری کی صداقت اور شیرینی ان کے منہ اور خون میں شامل ہوگی، یہی تلواریں لے کے راستے میں کھڑے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں کون کسی مسلمان کو مضرت پہنچاتا ہے. برہان الدین حلبی نے شرح بخاری میں اس کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ 101 ہجری ہے، پہلی صدی پوری ہو رہی ہے، اور بصداقت بشارت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن عبدالعزیز مروانی کا زمانہ ہے جو اس امت کا اول مجدد کہلاتا ہے، ان اللہ لیبعثو لہذہ الامہ علی راس مئت کل سنہ من یجدد لہا دینہا، رواہ ترمذی و ابو داود بأسانید جیدہ عن رجال ثقات. تفصیل کے لیے صحیح سلیمان ندوی کی کتاب مجدد دین و ملت دیکھ لیں، کم از کم اردو کی کتاب تو دیکھیں. عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں، وہی عدل، وہی انصاف، وہی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی جو حضرت عمر کو اللہ نے نصیب فرمایا. ان کا مصاحب خاص آیا اور خلیفہ سے کہا کہ ایک خاتون آئی ہے صنعاء سے اور سر سے پاؤں تک زیورات پہنی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کوئی محرم ساتھ نہیں؟ اسے کوئی نہیں، صرف ایک خاتون ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کو کہا کہ آپ آ جائے، دو تین آدمی اور لے آئے، میرے قریب بیٹھے ہیں، اور بی بی کو پیچھے بٹھا لے تاکہ میں اس کی آواز سنوں. وہ آئی اور اس نے پیچھے بیٹھ گئی، بات چیت شروع کی. آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا صنعاء یمن سے. کہا اتنا بڑا راستہ، کہا پورے راستے میں مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کوئی لوٹ سکتا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز تھر تھر رونے لگے اور یہ حدیث پڑھی کہ لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کو تسلی میں کہا کہ عنقریب امن قائم ہو جائے گا، اور صنعاء یمن سے خاتون زیورات سے لدی ہوئی آئے گی، اور لا تخاف الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا. اور بنو تئی قبیلے کے دعار اور لصوص جو ہے وہ حفوظ بن چکے ہوں گے. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. بہرحال امت کو جس طرح ظاہری حیات کے طور پر روح کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے کہ آدمی زندہ رہے جاندار رہے, کیونکہ اگر روح نکل جائے اور جان تلف ہو جائے تو جسم جتنا بھی قیمتی ہوگا وہ بے قیمت ہو جائے گا. فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ قبر کا ایک مفہوم یہ ہے, دوسرا مفہوم وہ ہے کہ اینما یکون جسده بعد من تزا روحه, جب روح نکلنے کے بعد جسم جہاں کہیں بھی ہوگا وہی قبر ہے. بخاری شریف میں ایک نباش کا قصہ ہے جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا, جب وہ مرنے لگا تو بیٹوں کو کہا میں تمہارا کیسا باپ تھا, بڑا پیارا, مردوں کا چمڑا ادھیڑ کے ہمیں پالتا تھا. کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالی سے, میں نے کوئی خیر کا کام تو کیا نہیں, جب میں مر جاؤں تو میرے جسم جلا لو اور پھر اس صفوف کو ہوا میں باہر میں اور بر میں اڑا لو. لئن قدر اللہ علی لیعذبنی ما لم یعذب احدا, بخاری. اگر اللہ تعالی میرے ساتھ سختی کرنے لگے ایسا عذاب دے دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہو. جاہلی دور تھا, غلط وصیت پر عمل ہوا. وصیت جب شریعت کے موافق ہو تو واجب العمل ہے, اور وصیت جب شریعت کے خلاف ہو تو غیر موجب عمل ہے. اس پر وہ وصیت کرنے والے بھی گناہگار اور عمل کرنے والے بھی گناہگار ہو جائیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فقہا نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ عمر بر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور مرتے وقت کہے کہ میرا پیر صاحب آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا, اور فلاں علاقے کا کوئی بزرگ آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا. فقہا نے لکھا ہے وصیت باطل ہے, غلط. پنج وقت نماز جس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ احق بالصلاۃ علیہ, ہاں اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے, ان کی خواہش کے مطابق میں اپنا حق کے تقدم قربان کرتا ہوں. وفی حکایت عجیبہ قد ذکرناها مشبعا قبل ذلک. مسائل عموماً لحاظ کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں. بھائی میرا ایک مقتدی ہے محلے میں, میں اس کو جانتا ہوں, تمام نمازیں یہی پڑھی ہے, جب جمعہ پڑھا عید پڑھی ساتھ ہی رہا, رمضان میں ساتھ رہا, اعتکاف ساتھ کیا, اس نے کہیں وصیت کی فلان جگہ سے بزرگ. ہے ٹھیک ہے, ہماری بلا سے ہمیں نماز پڑھانے کا کون سا شوق ہے, بہت پڑھا لی. لیکن اگر امام نہ مانے, ایسا ہوا ہے ایک غلط آدمی آ رہا تھا یار, میں نے کہا نہیں میں پڑھاؤں گا ٹھیک ٹھاک امام, انہوں نے کہا یہ وصیت ہے, میں نے کہا ان الوصیت بخلاف الشرع باطلۃ مبسوط بدائے باہر نہار تبیین. عین وقت پر جب جنازہ کھڑا ہونے لگا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا ایک فتویٰ نکلا ہے تحریری آپ کے دستخط اور مہر کے ساتھ دار الافتاء سے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور پڑھا. میں نے کہا میرا ایسا کوئی فتویٰ نہیں جو میرے خلاف ہو, میں اس کا جواب دوں گا, دکھایا مجھے. جب صفحے کھڑی ہو گئی تو مجھے کہا یہ آپ کا ہے, میں نے کہا میرا ہے. کہا اس میں لکھا ہے کہ کوئی محترم آئے, میں نے کہا یہ میرا محترم نہیں, یہ تو میرے بزرگوں کی تحقیق کے مطابق لا مذہب ہے. میرا محترم ہو تو مولانا سلیم اللہ خان کو لے آئے, مولانا تقی اور رفیع کو لے آئے, مسلک کا رشتہ تو قوی ہے. مولانا عبدالرزاق اسکندر کو لے آئے سرحان کو, بن یہ میرے محترم لوگ, مسلح سے پیچھے ہٹوں گا, یہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی صفحے سیدھی کر لو, اس کو پیچھے کر لو. الحمدللہ. فقہا نے یہ ایک مثال دی ہے کہ دیکھو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس کی اقتداء میں زندگی بھر نمازیں پڑھی آخری نماز بھی وہ پڑھائے, انہیں درد ہے, انہیں سوز ہے, انہیں احساس ہے کہ میرا ایک فرد, میرے باغ کا ایک گل, ایک گلاب وہ آج مرجا گیا ہے. دوسرے لوگ مہمان غریب کو کیا پتہ چلتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آنے والے مہمان عالم پر کوئی بوجھ نہ ڈالے, ان سے کہو جو آپ مناسب سمجھے بیان کر. وہ ماحول نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں. چنانچہ مجھے بھی جب کئی اور لے جاتے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ احسن علوم کی طرح تقریر کرے گا, میں کوئی پاگل ہوں؟ یہاں تو 40 سال ماحول بنا ہے, وہاں میں بھی اور مولویوں کی طرح تبلیغ کی باتیں کرتا ہوں. ہاں تبلیغ کی باتیں جیتے دکھوتی ہوتی آن کلو, وہاں یہ گن گرج کی باتیں نہیں کر سکتا. ماں سے کہہ رہا تھا جانتا کار بول رہا ہوں. وکشم شاد بیگم دا چایا دی گیا لار جرا والی احسن لولم دا جرا دی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد احسن, جامعہ عربی احسن لولم بنایا ہے, وجود میں لایا ہے. لہ شکر والحمد, یہاں تمام اہداف پر کلم کل بحث ہوتی ہے. بہرحال باقی تقریر تفسیر و ترجمے کے بارے میں پیر کے دن صبح 8 بجے کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرے پاس تقریر اس دن کے لیے ختم ہو جائے, اس کو روکتا ہوں. ایک طالب علم تقریر کرتا تھا, یہ مدرسوں میں طالب علموں کو تقریر سکھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ شب جمعہ کو تقریریں کرے تاکہ زبان صاف ہو جائے, جرات پیدا ہو جائے, ججک دور ہو جائے. تو ایک طالب علم تقریر کر رہا تھا, دوسرے نے دیکھا شور مچایا, میری تقریر سے کر لی, میں کیا کروں گا, لا الہ الا اللہ. تو پیر کے دن انشاءاللہ صبح 8 بجے سے آغاز ہے دورے تفسیر کا. خیال تو تھا کہ کچھ مہمان علماء بھی آئے لیکن کراچی کی گرمی بہت بڑھ گئی. ایک مہمان نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا تھا, آپ عمرے سے آئے ہیں لیکن کراچی کی گرمی اخبار میں اور اسکرین پر دیکھ کر میں بعد میں آؤں گا. میں نے کہا مجھے منظور ہے, ٹیلی فون پر مبارکباد کافی ہے, گرمی کے تندور میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. حالانکہ اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے باوجود کراچی جیسا فضا اور خوش رنگی پورے جہان میں حرمین شریفین کے علاوہ کہیں نہیں. کراچی کراچی ہے, اللہ قیامت تک صدا بہار رکھے اور اس کے امن اور حفاظت کو دوبالا فرمائے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو جو رات ہے, رات کو بھی اس پر گفتگو کی ہے کہ اس میں 8 احادیث ہیں, 5 پر کلام ہے. ابو بکر ابن العربی وغیرہ نے سب کو ایک جیسے سمجھا ہے. وہذا من جرأته ما کان یلیق بشان الرفیع. اور 3 حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کو عبادت, طاعات, دعا, تلاوت, ذکر, استغفار, خیرات, نفقات اللہ کے راضی کرنے کے لیے مناسب ہے. اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے, مستحب روزہ ہے, ایک ہی روزہ ہے. اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح ترمذی میں اور شیخ زائد الکوثری نے مقالات میں اور نجم الدین غیتی نے تحسین المواقیت میں اور ابن رجب حنبلی نے اللطائف میں ان روایات کی تحسین فرمائی ہے, قابل عمل ہے. فقہاء کرام نے بھی شعبان کی 15ویں رات کو محترم مانا ہے اور اس رات کو عبادت طاعات دعا استغفار ذکر کو پسند فرمایا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سال بھر کے احوال لکھے جاتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق روزی اور عزت اور ذلت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. فیہا تقسم الارزاق و تنسخ الاجال، اس قدر علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر بھی تسلیم فرمایا ہے. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، وہاں کا روش کچھ سخت واقعہ ہے. وہ شب معراج کی طرح شعبان کی رات بھی اہمیت نہیں دیتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یا حافظ ابن قیم نے یا ابن عبد الوہاب نجدی نے شاید سخت روش اختیار کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہے، محققین نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور جنہوں نے تسلیم کیا ہے جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا آلوسی بغدادی، انہوں نے لکھا ہے ولکن التعبد فیہا لیس بمشروع، اس رات کی کوئی عبادت نہیں. بدعتی تو ویسے ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. مناسب ہے کہ آدمی انفرادی عبادات کر لے، اجتماع تو مقصود نہیں ہے. یہ بھی ایک بحث ہے کہ اس قسم کی راتیں عبادات کی ہے یا احیاء کی ہے. اردو میں محاورہ ہے بھائی جاگنے والی راتیں. محدثین میں سے حضرت اقدس مولانا انور شاہ کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ احیاء کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے. آدمی جاگتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، جب جاگے گا تو سورتیں پڑھے گا، جب ہمت ہو تو نفلے پڑھے گا. ہاں وتروں سے پہلے، وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں، وتر مؤخر کرے. اور کوئی مخصوص عبادت اس رات کی نہیں ہے. جو ادھر ادھر لکھے گئے ہیں جنتری ٹیسٹ پیپروں میں، وہ سب کے سب جعلی اور غیر مستند غیر محقق ہے. محدثین و فقہا نے ان سب کا رد کیا ہے. فاضل طالب اور محقق عالم مولانا عبدالحی لکھنوی کا مشہور رسالہ الاثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ مطالعہ فرمائے. فکفا و شفا. اور فقہائے احناف کا اتفاق ہے کہ یکرہ الاجتماع لاحیاء اللیالی المتبرک فی المساجد، مسجدوں میں متبرک راتوں کے لیے اکٹھے ہونا منع ہے، ممنوع ہے، بدعت ہے. نور الازا میں، مراقی میں، تحتاوی میں، تحتاوی الدر میں، غایہ میں، نیل میں، فتاوی شام میں، ہندیہ میں، قاضی میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، تبیین میں، فتح القدیر میں، تمام معتبرات احناف جو مذہب کے ہیں، کلہم متفقون علی ذلک. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ متبرک راتوں کا اجتماع، جاگنا، عبادات کرنا مساجد کے اندر علماء نے پسند نہیں فرمایا. امداد الفتاح میں حسن ابن عمار صاحب نور الرضا نے مفصل کلام کیا ہے. گھروں میں جہاں کہیں آدمی جاگے اور ہمت ہو، اور مسجد میں بھی آئے اور اجتماع نہ ہو، انفرادی طور پر ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایسے موقع پر گھر میں جاگنا اور عبادت کرنا مسجد سے افضل ہے. وفیہ رد مشبع علی المبتدی. پھر عموماً ایسی راتوں میں ہڑبونگ مچتی ہے، شور شرابے بھی ہوتے ہیں جیسے ان کے قبرستانوں کے راستوں میں. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چاہا تھا کہ لیلۃ القدر کی تعین کر لے, آپ سے وحی کا وعدہ ہوا. فرآ رجلین یتخاصمان, آتے وقت آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا تو میں میں کر رہے تھے, غصے ہوئے تھے ایک دوسرے کو. آپ نے کہا انہا رفعت, ان کے شور مچانے سے ختم ہو گئی مراد, انہیں تعین اٹھ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی جو ذکر بالجہر کرتے یا نفلوں کے اجتماع کرتے یا مسجدوں میں اکٹھے ہوتے, ان کی تمام برکات اور محترم راتیں ختم کی گئی ہے. شریعت کے مطابق اجر ملتا ہے, شریعت کے مخالف کو اجر نہیں ملتا. کتابوں کے متبع اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ شرائع ہے, بغاوت اور سرکشی یہ شریعت نہیں ہے, اس کے تو علیحدہ سزائے مقرر ہے. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, جو دین کے خلاف چلتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. صحیح مسلم میں اور جوامع میں اور سنن میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کے ارادے سے سویا, اللہ اس کی پوری رات کا ثواب اس کو نصیب کر لے گا. آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز با جماعت سے, اور آدھی رات کا عبادت کا ثواب فجر کی نماز با جماعت سے. اللہ تعالیٰ آسانی سے فضائل مبارک راتیں ان کی عنایات نصیب فرمائے, بدعت و رسوم سے محفوظ فرمائے, اور آنے والے دنوں میں تفسیری نشست آسان فرمائے و نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما بين ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الله الذي هو إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أخرج الشيخان في سيئهما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنسيها قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمته بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اما بعد, فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے جوابات سننے کے لیے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں, نمازی بھی ان کے راستے میں لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھیں. فقہی نشست سننا زیادہ ضروری ہے. اگر کسی شخص کی داڑھی ایک طرف سے نہ آ رہی ہو تو اس صورت میں اس جگہ شیو کرا سکتے ہیں نا, یہ ایسے چور راستے, وہ جتنی آئی ہے اتنی کافی ہے. وہ جس کے چند بال تھے اور اس نے ہٹائے تھے اور ان سے ناراضگی ہو گئی تھی. یزید کے متعلق کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے, جنتی اور دوزخی کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. البتہ یزید کو کافر یا ملعون اہل سنت نہیں کہتے, باقی وہ یزید کان فاسقم بلا ریب. حضرت بنوری معارف و سنن جلد سادس شرح ترمیزی میں لکھتے ہیں, فاسق یقیناً تھا اور ظالم. ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ, فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فیہ. میزان بینک اور دیگر بینک غیر اسلامی بینک ہے, اس کو اسلام کہنا اسلام پر تہمت لگانا ہے. درست بات یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے, البتہ زندگی کی تفصیل نامعلوم ہے کہ ناسوتی ہے یا غیبوبت ہے. فتاوی حدیثیہ میں ہے, والجمہور علی انہ حی. اللہ کے نبی نے کسی زوجہ کیا نکاح محرم میں فرمایا, مجھے یاد نہیں ہے, ترمذی شریف کتاب النکاح میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ تم نکاح شوال میں کیا کرو, پیغمبر کے اکثر نکاح شوال میں ہوئے, باقی ہر مہینے اور ہر دن نکاح جائز ہے. رومال کو دائیں کندھے پر ڈالنا یا بائیں پہ, درست یہ کہ بائیں پہ ہو, کیونکہ دائیں ہاتھ جس طرح گھڑی اور انگوٹھی کے لیے منع ہے وہ مرد کی طرح کامل ہے, اور بایاں ہاتھ عورت کی طرح ناقص ہے بوجہ تلویس یا انجاس کے. آل سنت کا شعار ہے کہ وہ انگوٹھی یا گڑی بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں, تو اس کے زیب و زینت کے لیے بائیں کندھے پر رومال بہتر ہے. عورت کا انتقال ہو گیا اس کے لیے بہت زیورات ہے, اس کی تقسیم کیسے کی؟ واہ, یہ کوئی بات ہے؟ کوئی بھی مرے اس کے بچے ہوئے مال کی تقسیم ورثہ میں ہوگی. خالی مرحوم کا نام دیا, یہ نہیں کہ ورثہ کون ہے تاکہ تقسیم ہو جائے. ایک شخص مولانا فضل الرحمان کی غلط تصاویر بنا کر لوگوں کو بھیجتا ہے, بہرحال اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سیدھا جواب, شلوار اور قمیص میں سے کون سی چیز پہلے پہننا چاہیے؟ عموماً نیچے سے اوپر آنا ہوتا ہے, دستور یہ ہے, تو نچلا کپڑا بدل دے پھر اوپر والا بدل لے. اس میں محدثین کا بھی اختلاف رہا ہے. اگر کسی شخص کو مردانہ کمزوری ہو یا وہ تراوی فرض, صرف کمزوری سے کوئی ہجڑا نہیں کہلاتا ہے, اگر اعضاء میں سرے سے سختی نہیں آیا, جس کو مخنث فطری کہتے ہیں, اس کو امامت نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ویسے عادات نہیں ہے, کمزوری ہے, جسم بیمار ہے, اس کی امامت میں کوئی کراہیت نہیں. جنازے کی نماز کے بعد لوگ کلمہ شہادت پڑھتے. فتاوی جو ہر نیرہ شرع قدوری میں ہے کہ رفع الصوت بالذکر مع الجنازۃ بدعۃ مستقبحۃ, جنازے کے ساتھ ذکر کرنا, لا الہ اونچا پڑھنا, نعت پڑھنا حرام, ناجائز, گناہ کبیرہ ہے. جنازے کے ساتھ خاموش چلنا اور قبر کا دھیان کرنا یہ سنت طریقہ ہے. اکثر دیکھا گیا کہ قبرستانوں میں خواتین جا کر قبر پر پڑتی ہے. خواتین اپنے محارم کی قبروں پہ جا سکتی ہے پردے اور حجاب میں. شان ورشا کہتے ہیں, درست بات یہ ہے کہ اجازت زیارت القبور کی رجال اور نساء دونوں کو حاصل ہے, ہاں خواتین جزا فضا کی وجہ سے کم جایا کرے, حجاب اور نقاب کے ساتھ غیر اوقات رش میں جایا کرے. شوگر کا مریض, وضو کے بعد میں نے بے خیالی میں اتنی شوگر ٹیسٹ کی جناب علی میرا وضو برقرار ہے یا نہیں. تین ائمہ مالک، شافعی اور احمد تو خارج من غیر السبیلین کو ناقض وضو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو یقیناً وضو برقرار ہے. امام اعظم کے نزدیک اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور ایسی جگہ پہنچا کہ یلحقو حکم التطہیر، تو وضو کرنا پڑے گا. لیکن خون نکالنا اور نکلنے میں فرق ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکلنے سے ٹوٹتا. اس قول کے مطابق شوگر ٹیسٹ کرنے والے کا وضو برقرار ہے. میت کی تدفین کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا یہ کھانا، اگر یہ ضرورت کا کھانا ہے، دور سے مہمان آئے، تو المدخل میں لکھا ہے بغیر کراہیت کے جائز ہے. اور اگر یہ مردے کے لیے ایصال ثواب ہے، فقراء مساکین کے لیے، تب بھی جائز ہے. اور اگر یہ مردے والوں کی طرف سے ضیافت ہے تو حرام، ناجائز ہے. لوگوں کو چاہیے کہ مردے والے کو کھانا کھلائے، نہ کہ ان سے کھائے. میں اور میرے گھر والے عمرہ پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. میرے بچے کو سر میں درد ہو گیا، میں نے ڈاکٹر سے دوا لی، پھر ایک حافظ صاحب سے، حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو دو جن کے پیچھے تنگ کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھے. بہرحال یہ تو حافظ صاحب ہی کا تجربہ ہے، اور ٹھیک ہے، سورتیں قرآن کی پڑھے. کچھ دن پہلے میرا کزن دنیا فاری سے گزر گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اللہ بخشش فرمائے. میرا ماموزاد بھائی دیے، وہ ٹھیک ہے. دعائے صحت میں اور احمد اور مبین احمد اور والدی پتہ نہیں کیا، سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، جو زندہ ہے، جو بیمار ہے اللہ صحت دے، جو پریشانی میں اللہ مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قنا عذاب النار. اللہم انا نسالک العفو و العافی فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہ و ما بطن. جن بیماروں کا ذکر ہوا، اللہ صحت شفا دے. جو پریشان حال ہے، اللہ دستگیری فرمائے. جو ایمان پر سفر آخرت کر چکے، اللہ بخشش فرمائے. پس مندگان کو صبر و اجر دے. حق تعالی رحمتوں کی بارشیں برسائے. قہر اور عذاب اور یہ تپش اور حرارت واپس لے. اللہم اسکنا غیثا مغیثا سیبا نافعا غیر ضار یا الہ العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.